الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور قبیلہ بن المستلق کی شکایت آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے مطلع کیا کہ ان حضرات نے زکات ادا کرنے سے منع کیا ہے اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہوئے. تو سیاق سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک قسم کا اشتعال پیدا ہوا ہوگا اور انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوا ہوگا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا مشورہ بھی پیش کیا ہوگا بلکہ اس امر پر ایک حد تک اصرار بھی کیا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان حضرات نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا اور آپ کے قاصد کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تو یہ لوگ اب مرتد ہو گئے ہیں، لہذا ایک لشکر روانہ ہونا چاہیے اور ان مرتدین کا قلع قمع ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بہت زیادہ عقل مند تھے اور بہت زیادہ انصاف کو پسند کرنے والے تھے اور زبردست مدبر بھی تھے، معاملہ فہم بھی تھے، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول مشورہ بھی کیا ہوگا، ان حضرات کی بات سنی بھی ہوگی، لیکن قرائن یہ بتلا رہے تھے کہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر شاید صحیح نہ ہو، ان کی خبر میں شبہ پڑ گیا، اور اس شبہے کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خبر کو سن کر اسے حتمی یقین کر کے اس پر کسی قسم کا اقدام نہیں فرمایا، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تحقیق کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا. اب ان آیات میں مسلمانوں کے لیے کوئی شریر آدمی، جھوٹ بولنے والا آدمی کوئی خبر لے کر آئے، تم سے کوئی بات کہے، فتبینو، تو تم تحقیق کر لیا کرو. ادھر تو حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتمد، اور جھوٹ بولنے کے عادی بھی نہیں، بلکہ جو کچھ انہوں نے آ کر کے کہا وہ ایک خیال اور ایک گمان کی بنیاد پر تھا، وہ اسے صحیح سمجھ کر بیان فرما رہے تھے. اس کے باوجود تھوڑا سا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہو گیا، اور شبہ کیا تھا کہ حارث بن ذرار رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز سے گفتگو کی تھی اور جس قوت کے ساتھ وہ وعدہ کر کے گئے تھے اور جس انداز سے انہوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا اور ان کا جو بیہیویئر تھا، اس کو سامنے رکھ کر ان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے، یہ شبہ تھوڑا ہو گیا. تو معتمد بھی ہے، جھوٹ بولنے کا کبھی ریکارڈ نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینے کا کبھی ریکارڈ نہیں، فسق و فجور کا کوئی ریکارڈ نہیں، لیکن ان کی خبر سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا شبہ ہو گیا، تو اس خبر کو سن کر اس خبر کو آگے لے کر نہ چلے، بلکہ اس کی تحقیق کی. تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک صحابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معتمد، جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ کا ثبوت نہیں ہے اور شریعت کا پابند، فسق و فجور میں وہ مبتلا نہیں، انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر پہنچائی اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا شبہ ہو گیا، تو بغیر تحقیق کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر عمل نہیں کیا. تو جب چھوٹا موٹا کوئی عام مسلمان، جو جھوٹ بولنے کا عادی بھی ہو، گنہگار بھی ہو، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، شریر بھی ہو، اگر وہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ بغیر تحقیق کر کے اس کی بات کو مان لیا کرو. ان جاءکم فاسقن، فاسق سے مراد بالکل عام ہے کہ کوئی بھی شریر آدمی، کوئی بھی فاسق آدمی، کوئی بھی غلط آدمی، اس سے مراد حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، اس لیے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، اور حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد نہیں ہے، اس کا قرینہ یہ ہے کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس غلط بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے ان کی زندگی میں ان سے ایسا کوئی عمل سرزد نہیں ہوا ہے جس کی بنیاد پر ان کو فاسق کہا جا سکے. ان جاءکم فاسقم بنبئن، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر کو لے کر آنے سے پہلے سے فاسق تھے. اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے ان پر فاسق کا اطلاق کیا جا سکے. یہاں فاسق سے مراد حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، بلکہ فاسق سے مراد مستقبل میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص جو شریر ہو، فاسق ہو، گنہگار ہو، شر پسند ہو، جھوٹ بولنے والا ہو اور شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو، یا یہ کہ ہر وہ شخص جس کی خبر کو سن کر تمہیں کسی قسم کا شبہ پیدا ہو جائے. تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معتمد صحابی کی بات پر تھوڑے سے شبہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے بھی بغیر تحقیق کے آگے کام نہیں چلایا، تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہر مسلمان کی، ہر شریر کی، ہر گنہگار کی، ہر فاسق و فاجر کی بات کو سنو اور سن کر کے بغیر تحقیق کے آگے اس بات کو چلانے لگو یا اس بات کو بنیاد بنا کر تم کو اقدام کرو. یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. ان جاءکم فاسقم بنبئن، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی شریر، کوئی جھوٹ بولنے والا، کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب کوئی خبر لے کر آئے، تو ذرا اس کے پوزیشن کو دیکھو اور اس کے پوزیشن کو دیکھنے کے بعد فتح بھائی ینو خوب تحقیق کر لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے ان تصیبو قومم بجہالتن، بغیر تحقیق کے اس کی بات کو سن کر آگے کسی قسم کا بھی اقدام کرو گے تو ممکن ہے کہ وہ خبر غلط تھی اور تحقیق کیے بغیر آپ نے آگے ایکشن لیا. ان تصیبو قومم بجہالتن، تو ناواقفیت کی بنیاد پر تم کسی کو نقصان پہنچا دو گے، اور نقصان پہنچانے کے بعد جب تمہیں یہ علم ہوگا اور بات تمہارے سامنے واضح ہوگی کہ ہم نے تحقیق نہیں کی تھی اور بغیر تحقیق کے ہم نے جو کام کیا ہے وہ غلط تھا اس لیے کہ خبر بھی غلط تھی، فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، تو تم نے جو کچھ کیا ہے اس پر تمہیں بہت ندامت ہوگی، تمہیں پچھتاوا ہوگا، ریگریٹ ہوگا. اور پھر پچھتانے کے بعد بھی جو نقصان تم کر چکے ہو اس کا تدارک نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بات کسی کی بھی ہو، سنو، سننے کے بعد تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد آگے جو کچھ اقدام کرنا ہو کرو. اس حکم کے تناظر میں ہم مسلمانوں کو ہماری اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی خوب ضرورت ہے. اس لیے کہ آج ہمارے کانوں تک کوئی بھی بات پہنچتی ہے، کوئی بھی بات کسی کے بارے میں بھی اور کسی کے بھی واسطے سے، اس بات کو سن کر اس بات کو آگے بیان کرنا ہم اپنی زندگی کا ایک فرض سمجھتے ہیں. ایسے کتنے اشخاص ہیں کہ کسی کی بات سن کر اس کی تحقیق کرتے ہیں. مشتعل ہو جاتے ہیں، اطلاع ملتی ہے کہ فلاں صاحب تمہارے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں، اب بغیر تحقیق کے مشتعل ہو گئے، اور مشتعل ہو کر اگر قوت ہے، زور ہے، تو اس کے در پہ ہو جائیں گے، اسے نقصان پہنچایا جائے گا. اگر جسمانی قوت نہیں ہے اور سیاسی اثر و رسوخ ہے تو دوسرے طریقے سے اسے نقصان پہنچایا جائے گا. اور اگر قوت نہیں ہے کسی قسم کی تو کم سے کم درجے کی بات یہ تو ضرور ہوگی کہ بدگمانی پیدا ہوگی، دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ اس شخص نے میرے بارے میں ایسا کہا، اس شخص نے میرے معاملے میں ایسا کیا، وہ میرا دشمن ہے، میں اس کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہوں لیکن دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا. ہم تحقیق نہیں کرتے اور بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی کی سنی سنائی لے کر کے ہم پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں. جس مجلس میں بیٹھ گئے بات شروع کر دی، اور بسا اوقات تو جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ خبر آپ تک پہنچائی کس نے، تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کس نے خبر پہنچائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی اگر جھوٹا بننا چاہتا ہے تو بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ سنتا جائے وہ آگے بیان کرتا چلا جائے، کوئی تحقیق نہیں کرتے. اچھے سے اچھے آدمی، متقی سے متقی آدمی، پرہیزگار سے پرہیزگار آدمی ولایت کے مقام پر پہنچا ہوا ہے، ایسا دل میں عقیدہ ہے، یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بھی کوئی خبر ہم سنتے ہیں منفی خبر، تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہم ایک فریضہ سمجھتے ہیں. اگر وہ بات غلط ہے تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کہ یہاں زبردست پکڑ ہوگی، اس لیے کہ تہمت ہو گئی. اور اگر وہ بات صحیح بھی ہے، اگر وہ بات صحیح ہے جو کانوں میں پڑی ہے، تو اس صورت میں بھی کسی مسلمان کی عیب جوئی اور کسی مسلمان کی پردہ دری جائز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم یہ فرمایا ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. یہ میرے امتیوں، اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب تمہارے سامنے کھل جائے تو اسے چھپا دیا کرو، اس لیے کہ اگر تم چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کو قیامت کے دن چھپائے گا. ہم میں سے ایسا کون شخص ہے جو عیب سے خالی ہے؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نظریں دوسروں کے عیوب میں اتنی منہمک ہیں کہ ہمیں اپنے عیوب نظر نہیں آتے. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہی نہیں، اپنی برائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی. ہم غیبت کرتے ہیں یہ برائی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو یہ ہماری نظر میں برائی. ہم نماز نہیں پڑھتے یہ برائی نہیں، اور ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا تو برائی. ہم ٹی وی دیکھتے ہیں یہ برائی نہیں، ہماری نظر کسی ایسے شخص پر پڑتی ہے جو ٹی وی دیکھتا ہے تو برائی. ہم عیوب میں ایسے غرق ہیں میرے بھائیوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کریں تو ہم اپنے عیوب میں اور اپنے عیوب کی اصلاح میں ایسے منہمک ہو جائیں کہ ہمیں کسی کا عیب نظر نہ آئے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس کسی کا عیب ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے کی زندگی ہمارے سامنے ہے. میری 24 گھنٹے کی زندگی آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ مجھ سے ملتے ہوں گے 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے. تو دوسروں کی زندگیاں ہمارے سامنے پوری نہیں ہے اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے. اگر کسی سے 2 گھنٹے کی ملاقات میں اس کے 5 عیب ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ہماری اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے اپنے عیوب کتنے نظر آئیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے عیوب سے زیادہ ہمیں کسی اور کے عیوب نظر آئے. جب ہمیں اپنے عیوب دوسروں کے عیوب سے زیادہ نظر آتے ہیں تو کسی اور کی فکر، کسی اور سے بدگمانی، کسی اور کی غیبت میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو کہ ہم خبر سنتے ہیں، خبر سنتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے. تحقیق کیے بغیر سب سے پہلی برائی جو ہوئی وہ تو اس خبر کو سننا، اس لیے کہ کسی کی غیبت سننا حرام ہے. کسی کی غیبت ہم نے سنی، اب غیبت سنی، اب
ایک گناہ کا کام ہوا، نمبر دو اس غیبت کو سننے کے بعد دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھا لی، بدگمانی دوسرا گناہ. اب اگر یہ بات صحیح ہے تو آگے منتقل کر رہے ہیں تو پھر غیبت، اور اگر یہ بات غلط ہے تو آگے منتقل کرنا تہمت. تین گناہ کبیرہ میں تو آنن فانن ہم مبتلا ہو گئے. تو جب بھی ہمارے کانوں تک کوئی بات آئے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. آج کل جو فتنہ اور فساد رونما ہوتا ہے اور آپس میں جو افتراق اور انتشار کی فضا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت پر عمل نہیں کرتے. دشمن مجھے جو کچھ کان میں آ کر کہہ جائے گا، دشمن کو پتا ہے کہ میں اس کی تحقیق کرنے والا نہیں ہوں، اور جس سے وہ مجھے لڑانا چاہتا ہے اس کے کان میں جا کر میرے متعلق کوئی بات کہے گا، وہاں بھی اسے پتا ہے کہ وہ تحقیق کرنے والا نہیں ہے. اگر ہم فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو کہ اس حکم پر عمل کریں، تو افتراق اور انتشار کی فضا جو اس وقت امت میں نظر آتی ہے وہ ایک ہفتے کے اندر درست ہو جائے. کوئی خبر لے کر آئے تو اس سے یہ کہہ دیا کرو کہ بھئی تم ٹھہر جاؤ، ذرا میں اس کو بھی بلا لیتا ہوں. ٹھہر جاؤ، آپ نے ہماری خیر خواہی کی ہے، جزاک اللہ، لیکن میں ذرا اسے بھی بلا لیتا ہوں. یہ فتح بینو پر عمل کرنا شروع کرو، دیکھو کہ ایسے شر پسند لوگ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں کہ نہیں. ان کی شر پسندی، افتراق اور انتشار کی فضا کو قائم کرنے کی ان کی مہم اس لیے کامیاب رہتی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی تحقیق کرنے والا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر ہمیں آ کر کے کوئی کسی کے متعلق خبر دے کہ فلاں صاحب تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے یا فلاں صاحب تمہارے بارے میں یہ کر رہے تھے، تو ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے تحقیق کرو. اور اگر ہمارے پاس کوئی شخص آ کر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی اطلاع پہنچائے جو ہمیں ناگوار ہو، تو اس وقت بھی یہی کر لیا کرو کہ بیٹھے جاؤ، یہ جو حضرات یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں آ کر بیان کرتے ہیں اور پوری خیر خواہی کے ساتھ، یہ دشمن ہے، دشمن یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے. ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر انہیں اپنا خیر خواہ سمجھ لیتے ہیں، اور خیر خواہ سمجھ کر ان کی باتوں کو سن کر مشتعل ہو کر اس بات کی روشنی میں جو کچھ اقدام کرنا وہ ہم کر گزرتے ہیں، اس کا کام ہو جاتا ہے، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، اخبار ہے، اس میں جو خبریں آتی ہیں وہ بھی ان جاکم فاسقم بنبئین فتبینوا کے قبیل ہی سے ہے. ہر ہر خبر کی تحقیق کرو، اور ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ ٹی وی اور ریڈیو اور نیوز پیپر اور ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں، ان کا وجود اس لیے ہوا ہے کہ وہ انسانوں کا ذہن جس رخ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، میڈیا کے ذریعے وہ انسانوں کے ذہنوں کو اس رخ پہ ڈالیں. اور بسا اوقات اللہ تعالی نے انسانوں کو عقل دی ہے تو انسانوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھئی حقیقت یہ ہے، پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اصل میں یوں ہے، اور یہ میڈیا پورا کا پورا اس کے خلاف کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا ذہن بنانے کے لیے اور انسانوں کو ایک سمت میں، ایک رخ میں لے جانے کے لیے بنائے گئے ہیں. ایک اسلامی ملک میں جب ٹیلی ویژن کو انٹروڈیوس کیا گیا تو اس وقت جتنے ڈائریکٹرز مقرر کیے گئے، ان میں سے ایک ڈائریکٹر اپنی آخری زندگی میں تائب ہو گئے اور بہت نیک ہو گئے، دیندار ہو گئے، تو انہوں نے اس بریفنگ کا خلاصہ لکھ کر اخباروں میں اور رسالوں میں اور دینی رسالوں میں شائع کروایا. اس بریفنگ کا جو سب سے پہلی مرتبہ ان کو جمع کر کے ان کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ ہمارے ملک میں ٹی وی شروع ہو رہا ہے اور آپ حضرات اس کے ڈائریکٹرز ہیں. اب آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, ہدف کیا ہے کہ ٹیلی ویژن پر اس قسم کے پروگرام نشر کیے جائیں, اور ان کو پھر یہ سمجھایا کہ جتنے فلم اور جتنے ڈراما اور جو سیریل پروگرامز اور جو کچھ ہوتا رہتا ہے ٹی وی پر, اس میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ سچے لوگ, امانتدار لوگ جو ہیرو ہوتے ہیں, ان سب کو ٹائی سوٹ اور بوٹ میں لاؤ, اور چور ہیں, ڈاکو ہیں, جھوٹے ہیں, دھوکے باز ہیں, ان کو کرتے, کفنی اور پگڑی میں لاؤ, تاکہ فلموں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کا ایک ذہن بنے کہ جو بھی پگڑی والا ہے, جو بھی داڑھی والا ہے, جو بھی کرتے والا ہے, جو بھی کفنی والا ہے, یہ چور ہوتا ہے, اور جو سوٹ بوٹ اور ٹائی میں ہوتا ہے وہ بہت شریف آدمی ہوتا ہے. دیکھ لیا آپ نے. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہمارے ملک میں ٹی وی اس لیے لے آئی ہے کہ ہمیں کچھ تفریحی پروگرام دیکھنے کو ملیں گے اور ہماری رعایت میں ہمارے ساتھ یہ اچھا معاملہ کیا جا رہا ہے. غلط ہے. یہ میڈیا, اخبار لے لو آپ, ٹی وی لے لو, ریڈیو لے لو, ان کا مقصد تو ایک ہدف ہوتا ہے. ہر ہفتے, ہر دن, ہر گھڑی ان کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارا مقصد یہ ہے, اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. ذرا تحقیق کر لیا کرو ہر خبر کو. ان جاءکم فاسقٌ بنبئٍ فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجہالتٍ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اور اب جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خطاب ہے کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, تم جان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, ظاہر ہے کہ ان کا مشورہ تھا کہ ہمیں حملہ کرنا چاہیے اور مرتدین کو قتل کر دینا چاہیے. وہ مرتد ہو گئے ہیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ تو سنا, لیکن مشورہ سن کر فیصلہ اس کے خلاف کیا. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار تھا بحیثیت امیر کے, بحیثیت نبی کے, تو سنا ان کا مشورہ لیکن فیصلہ اس کے خلاف کیا. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک فوجی دستے کو بھیجا, تحقیق کر کے وہ واپس آئے, معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہے, اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات مان لیتے, لعنت تم, تو تم مشقت میں پڑ جاتے. مشقت میں اس لیے پڑ جاتے کہ تمہاری باتیں شاذ و نادر ہی نبی کے مقابلے میں صحیح ہوتی, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ صاحب وحی ہے تو جہاں تک دین کے معاملات ہیں اس میں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% صحیح, اور دنیاوی معاملات میں شاذ و نادر ہی کبھی خلاف مصلحت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما دے, اور شاذ جو ہے وہ اتنا شاذ کہ وہ معدوم کی طرح ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیاوی معاملے میں وحی کے بغیر بھی اگر کوئی فیصلہ فرمائیں اور وہ فیصلہ خلاف مصلحت ہو اور تم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لوگے, تو نبی کے اطاعت کرنے کی وجہ سے تمہیں تو اجر و ثواب ہی ملے گا. تو دونوں جانب میں تمہارا کسی قسم کا نقصان نہیں ہے, لیکن اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں مان لیا کریں تو تم مشقت میں پڑ جاتے, اس لیے کہ فیصلے غلط ہوتے. اور ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, لیکن تم ایسا کرتے نہیں ہے, تم مشورہ دیتے ہیں اور مشورہ دینے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے پر 100% عمل کر لیتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, لیکن تم مشقت میں نہیں پڑتے, اس لیے کہ اللہ تعالی نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. وزینہ فی قلوبکم, اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور تمہارے دلوں میں کفر کی اور گناہ کبیرہ کی اور گناہ صغیرہ کی اللہ تعالیٰ نے نفرت ڈال دی ہے. جب ایمان تمہارے دلوں میں مزین ہے, ایمان کی محبت ہے, کفر اور گناہوں کی نفرت ہے, تو ظاہر ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیتے ہو, اور جب تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیتے ہو تو ظاہر ہے کہ تم نقصان سے بھی بچتے ہو. اولئک هم الراشدون, ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ, اللہ تعالی کے فضل اور اللہ تعالی کی نعمت سے. واللہ علیم الحکیم, اللہ تعالی بہت زیادہ جاننے والے حکمت والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی عافیت نصیب فرمائے, اللہ تعالی قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرمائے, اللہ تعالی ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ فرمائے, اللہ تعالی تمام ظالموں کو بھی ختم فرمائے, اللہ تعالی انسانوں کے حال پر رحم فرمائے, غیر مسلموں کو بھی اسلام کے دامن میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی خوب توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت, باعث مغفرت اور باعث رحمت بنائے, اور جتنے ایام گزر گئے ہیں اس میں جو جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے, اور جو ایام باقی رہ جاتے ہیں ان میں جد و جہد کر کے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.